اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. درود پڑھیں محمد والے محمد اللهم اجل لي وليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا مستشهدين بين يديك. جیسا کہ نوجوانوں نے حالات حاضرہ کے عنوان سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور آپ لوگ بھی کم و بیش حالات سے آگاہ ہیں. اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سرچ انجن ہے, ہر ایک کے پاس ایک ریسرچ کا آلہ موجود ہے. آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں صحیح غلط کم زیادہ کچھ نہ کچھ آپ سب کے پاس معلومات ہیں, کوشش کرتے ہیں. میں دو تین مقدماتی باتیں کرتا ہوں جس میں قرآن کی آیت کا ترجمہ شامل ہے. یہ آیت اس کا شان نزول بہت امپورٹنٹ ہے. احد میں, جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد, ظاہری طور پہ شکست ہوئی, دنیا جانتی ہے اس بات کو, اور جب مکہ کے کفار یا مشرکین مکہ مال غنیمت سمیٹ کے جا رہے ہیں واپس, کیونکہ ہار گیا مسلمان, انہوں نے جمع کیا مال غنیمت اور اب چل پڑے. کسی نے کہا ابو سفیان سے, آج تو کام تمام کرنا تھا, آج تو مسلمان کمزور پڑ گیا تھا, بڑے بڑے لوگ تم نے شہید کر دیے یا مار دیے, اب تو وقت تھا کہ مسلمانوں کا صفایا کر دو. اس کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کر کے واپس جا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو دوبارہ چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں جنگ احد, پھر میدان میں, پھر وہی مدینے کے اطراف میں. مکے کا پروگرام کینسل, اور انہوں نے واپسی کا پلان کیا. ادھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اصحاب کو یہ خبر دی گئی کہ وہ تو واپس آ رہے ہیں. یہ ہے الذین قال لهم الناس, جب لوگوں سے لوگوں نے کہا, کیا کہا ہے, قد جمعوا لکم, کہ وہ تو پھر دوبارہ اپنی تعداد کو جمع کر کے, اپنی طاقت کو جمع کر کے آ رہے ہیں. فخشوہم, ہدف کیا تھا, ہدف بتانے والوں کا یہ تھا کہ رسول خدا کو ڈرائیں. فخشوہم, ڈرایا جائے. قرآن کی آیت کہتی ہے نہیں, بڑے بڑے جب اجتماعات حق کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو حق والے گھبراتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے. ہم ابھی مسلمانوں کے اجتماع کی بات, مومنین کے اجتماع کی بات نہیں کر رہے, ہم قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں. ابھی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب خبر ملی کہ دشمن بڑی طاقت کے ساتھ دوبارہ پلٹ رہا ہے اور اپنے ادھورے کام کو مکمل کرنا چاہتا ہے, اور آپ بھی اس وقت بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ تو کئی کئی دن بعد واپس آئے نا, اتنا دوڑ لگائی زوردار احد کے میدان سے کہ کئی دنوں کے بعد واپس آئے. ایک پروپیگنڈے کی بنیاد پہ, وہ کیا تھا کہ رسول خدا گئے, یہی پروپیگنڈا وہ تھا نا, رسول خدا دنیا سے چلے گئے. قرآن نے بڑا سخت اس کو کہا ہے کہ مات اور قتل, کہا کہ اگر رسول اللہ دنیا سے یعنی محمد اگر مات مر گئے, انتقال ہو گیا, وفات پا گئے, یا قتل یا قتل ہو گئے, تو کیا اپنے واپس اپنے آقاب یعنی واپس پلٹ جاؤ گے اپنے اسی عقیدے اور نظریے پر؟ کیا رسول جانے سے نظریہ بھی ختم ہو گیا, دین بھی ختم ہو گیا, اسلام بھی ختم ہو گیا, اللہ بھی ختم ہو گیا, تم واپس بھاگے جا رہے ہو سارے کے سارے. قرآن نے بہت سخت مذمت کی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس بنیاد پر چھوڑ دیا ساتھ رسول خدا کا. تو اب جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے اور دشمن دوبارہ جیتنے کے بعد پھر طاقتور ہو کے آ رہا ہے, آپ کی تعداد بھی کم ہے, آپ کے شہداء بھی زیادہ ہیں, آپ کے زخمی آپ کے ساتھ ہیں, ایسی حالت میں اگر آپ کو خبر دی جائے, مثال دیں آپ کو سمجھانے کے لیے, مثلاً پارا چنار ہے, نہ ابھی کھانا پینا ہے, نہ وہاں پر اس وقت دوائیں ہیں, نہ اس وقت وہاں پر آئل یا پیٹرول ہے, یعنی ایک چھوٹا سا کام کسی کو آپ دیں کہ ذرا یہ معلوم کر کے تو بتاؤ کہ کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت پارا چنار میں کام کر رہے ہیں, کتنے ہاسپٹلس ہیں جو رننگ حالت میں. تو اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ آئل ہی نہیں ہے, پیٹرول ہی نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل نہ گاڑی, میں نکل کے گھر سے جاؤں کیسے 14-14 کلومیٹر, 12-12 کلومیٹر, یعنی یہ حالت ہے اس وقت. اگر یہاں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اگر یہاں پر مومنین کو یہ کہے کوئی آ کے کہ وہ جو ہوا سو ہوا, لیکن اب اور بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے, قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تم ایمان ہونا چاہیے, یعنی قد جمع لکم فخشوہم, یہ تو جمع ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو ڈرائیں. اللہ کہتا ہے نہیں, فزادہ تم ایمان, یہاں پر جب یہ سنتے ہیں نا کہ ہمارے مقابلے میں اور طاقتیں جمع ہو رہی ہیں, تو کہا کہ یہاں پر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, زیادہ تم ایمان. وقال, اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے, ہم نے اپنی ساری چیزیں اس کے سپورٹ کر دی. وکیل کسے کہتے ہیں؟ نعم الوکیل, وہ وکیل ہے ہمارا, سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی آیت, حالات میں ہم داخل ہو رہے ہیں. دوسرا جو مقدماتی موضوع تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انفارمیشن تو آپ سبھی کے پاس ہے, دور ہی انفارمیشن کا ہے, ہم نہیں کہتے, آپ ہی کہتے ہیں کہ اب یہ دور ہی انفارمیشن کا دور ہے. بزرگوں کو یاد ہوگا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہوا کرتا تھا خبریں آنے کا, وہ تھا بی بی سی, اور وہ بی بی سی کی جو میوزک تھی رات کو 9 بجے والی ٹنٹن ٹنٹن, وہ سب کو یاد ہے, سب کے دماغوں میں ہے کہ سیروین شروع ہو گیا ہے, اور وہ سیروین دیکھنے والے, اور ہمارے پاس بھی ایک ہی وسیلہ خبریں جمع کرنے کا, اور ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب تو قرآن ہی کوئی آیات ہیں جو بی بی سی ہمیں سناتا ہے, جس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ حالت تھی آج سے 45-50-40 سال پہلے, 30-35 سال پہلے, کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بی بی سی نے کہا ہے وہی اصل خبر ہے. یعنی کوئی ہمارے پاس بھی تو اور ذریعہ نہیں تھا نا کہ بھائی جو بات بی بی سی بتا رہا ہے اس کو کراس چیک کر لیں کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہے جس ملک کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے. کوئی وسیلہ نہیں تھا ہمارے پاس, کوئی اور وسیلہ خبروں میں تھا ہی نہیں. اور آج خالی اردو زبان میں 100 سے زیادہ چینلز آپ کو خبریں دے رہے ہیں, 100 سے زیادہ چینل صرف اردو زبان میں, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل خبریں دے رہے ہیں. دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہر خبر, ہر پل کی خبر دے رہے ہیں, ہر خبر پر ان کی نظر ہے, یہ سارے جو انہوں نے ٹائٹلز بنا رکھے ہیں اپنے. اور اس کے بعد یہ جو لوگ انگلش جانتے ہیں تو پتہ چلا کہ لو اگر 100 اردو میں ہیں تو شاید 500 انگلش والے بھی ہیں جو خبریں دے رہے ہیں. جن کو عربی فارسی آتی ہے وہ تو کہیں گے بھائی ہزاروں چینل روزانہ کی بنیاد پر, اور جو خدا نہ کرے مریض ہو گئے ہوں میڈیا کے مریض, درود پڑے محمد والے محمد, سوشل میڈیا کے مریض ہوں, ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ بےچارے اس موبائل سے آنکھیں ہٹا ہی نہیں پا رہے, ان کی حالت یہ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھانے چاہ رہا تھا کہ انفارمیشن کی دنیا, انفارمیشن آپ سب کے پاس ہے, وسیلہ مختلف ہے, خبریں آپ سب کے پاس ہیں, تجزیہ اور حالات آپ کہیں نہ کہیں سے سن ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن گارنٹی کیا ہے, شیورٹی کیا ہے کہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ صحیح ہے, یعنی پہنچا ہے کا میں مخالف نہیں ہوں. سوال جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ پہنچا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہے, سوال اس پر ہے. مثلا میں آپ کی اس کی بنیادیں گراتا ہوں جو اب تک بنیادیں اگر آپ نے بنائی ہوئی دماغ میں, گرا دیتا ہوں میں بنیادیں ساری آپ کی. مثلا یہ سارا میڈیا جتنا بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے, چاہے وہ اردو زبان کے اندر آپ کے ملک کے اندر ہو, یا وہ فاکس نیوز اور سی این این اور باہر کے انگلش چینلز ہوں, یا کہیے عرب چینلز ہوں, الجزیرہ کوئی بھی آیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے چینلز آپ کو انفارمیشن, آپ کو انفارمیٹو شخصیت بنانے کے لیے سارے چینلز ہیں؟ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ, بہت مخلص ہونے کے بعد بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سب کو اویئر کر دیں، ہم سب کو باشعور کر دیں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے آپ میں سے؟ ایک. دوسرا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ یہ دے رہے ہیں اس میں یہ بائسڈ نہیں ہے، اس میں یہ کسی کے طرفدار نہیں ہے، اس میں یہ جانبدار نہیں ہے، یہ واقعی اخلاص سے آپ کو خبریں دے رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تین، جو خبریں یہ دے رہے ہیں، جو تجزیہ و تحلیل یہ کر رہے ہیں، آیا یہی حقیقت ہے؟ تجزیہ و تحلیل کی حقیقت یہی والی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں واقعی یہی حقیقت ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ ان تین سوالوں جیسے اور بہت سارے سوال میرے پاس ہیں میں کرتا چلا جاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا آپ کو اویئر کرنے کے لیے، یہ دنیا آپ کو باشعور کرنے کے لیے، یہ دنیا آپ کو حالات سمجھانے کے لیے، یہ دنیا آپ کو اپنے وظیفہ یا ذمہ داری کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے یہ دنیا آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہی، یہ دنیا آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہی. اس کا بنیادی اور ایک ہی ہدف ہے، بنیادی اور ایک ہی ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو حالات سے گمراہ رکھیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب آپ کے پاس ایک میڈیا تھا بی بی سی، جتنا ہم حالات سے بے خبر تھے، آج انفارمیشن کی دنیا ہونے کے باوجود بھی ہم اتنا ہی حقیقت سے بے خبر ہیں. خلاصہ دیا میں نے آپ کو، جتنا آپ اس وقت بے خبر تھے آج اتنا ہی بے خبر ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں. کچھ نہیں پتا آپ کو کیا ہوا ہے. اپنے مطلب کا اور بہت اچھے انداز میں خبروں کا بیان کرتے ہیں. اچھا مثال دیتا ہوں، یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ ایک ڈاکومنٹری ہے، شاید 6 منٹ کی ہوگی، 5-6 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے. موضوع اس کا کیا ہے؟ لیبیا. اس کا موضوع کیا ہے؟ لیبیا. اب وہ ہے اردو زبان میں، شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لیبیا عرب دنیا کا سب سے، یا سب سے نہ کہوں کیونکہ کویت آپ کو پتا ہے پہلے نمبر پر ہے اس وقت خوشحالی کے اعتبار سے، یعنی پیسے کے اعتبار سے یا پیسوں کی قیمت کے اعتبار سے. بحرین، عمان دوسرے نمبر پر ہے، کویت پہلے نمبر پر ہے، عمان دوسرے نمبر پر ہے اور بحرین تیسرے نمبر پر ہے. اس کی کرنسی ڈالر سے بہتر ہے، ان تین ملکوں کی کرنسی ڈالر سے بہتر ہے. اس لیے دنیا کا معیار بھی یہی بنا ہوا ہے کہ ڈالر سے اوپر یا ڈالر کے نیچے ہو. ڈالر کے اوپر ہے، بڑا خوشحال ملک ہے، ڈالر سے نیچے اوہ بہت بدبخت ملک ہو. بہرحال تو لیبیا آہستہ آہستہ اسی ریس میں پہلے دوسرے تیسرے میں جانے والا تھا. لیبیا جتنی اس قذافی نے اپنی عوام کو سہولتیں دے رکھی تھیں، آپ اس کا تصور، معذرت کے ساتھ پاکستانی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا جتنا اس نے اپنی قوم کو، آئل سے مالا مال ملک ہے، بھرا ہوا ملک ہے آئل سے، اور اس کے بعد اس نے خالی آپ، یعنی میں کیا مثالیں دوں آپ کو، ایجوکیشن اور ہاسپٹل یا میڈیکل تو ہے ہی فری، ایجوکیشن میڈیکل تو ہے ہی فری. آپ اولادیں پیدا کرتے چلے جائیں، وہ ڈالرز آپ کے اوپر برساتا رہتا تھا کہ بھائی یہ تو اولادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے کہا مجھے پڑھنے باہر جانا ہے، زیادہ ہو گئی اس کی آواز، اس کو تھوڑا سا کم کروائیں، اس کی آواز جو ہے نا وہ بہت گونج رہی ہے، تھوڑا سا کنٹرول کروائیں، آواز کم کروا دیں، کیا ضرورت ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر، محمد آپ کا بچہ باہر پڑھنے چلا گیا، $50,000 سے لے کر $15,000 تک آپ کے جانے پر، اور اس کے بعد آپ کی پوری ایجوکیشن آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہو، لیبین صدر قذافی فری میں پڑھوایا کرتا تھا. یہ آخری وقتوں کی صورتحال ہے، یہ آخری وقتوں میں ہو رہا تھا. لیکن یورپ نے یہ طے کیا کہ ہم نے لیبیا کو گرانا ہے، قذافی کی حکومت گرانی ہے. صرف 3 مہینے میں پروپیگنڈا ایسا شروع ہوا، ایسا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ وہ جو مقبول ترین شخصیت تھی لیبیا کی، قذافی، وہ منحوس ترین شخصیت ہو گئی لیبینز کے لیے. تصویریں چل رہی ہیں، مظاہرے شروع ہو گئے. کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی 6 مہینے پہلے تک تو سارے گن گاتے تھے اس کے، اب کیا ہوا؟ کیونکہ اب یورپ کو برا لگا کہ آپ نے آئل کو نیشنلائز کیوں کر دیا. نیشنلائز کرنا سمجھتے ہیں نا، ابھی ہونے والی ہے پی آئی اے، نیشنلائز نہیں ہوگی، پہلے ہی نیشنلائز ہے، تو آپ کی قومی ہے نا فلائٹ، جہاز ہے نا، قومی کیا ایئر لائن ہے. اب وہ نواز شریف صاحب خرید رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیشنلائز ہونا نہیں، اس کو کہتے ہیں فیملیائز ہونا. یہ فیملی خرید رہی ہے. میں نے ابھی لطیفہ سنا ہے، میں حیران ہوا ہوں، 10 ارب اس کی ریٹ لگائیں، 10 ارب کہ جس کا صرف ایک کہتے ہیں چھوٹا سا جو پارک ہے نا، وہی 50 ارب کا ہے کراچی میں, اور انہوں نے پوری ایئر لائن کے 10 ارب لگائے. بہرحال بڑا برا لگا یورپینز کو کہ کیوں آپ نے اپنے آئل کو نیشنلائز کیا ہے. پہلے تو یورپینز نکالتے تھے, جب تک یورپینز نکال رہے ہیں کسی ملک سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سعودی عربیہ جب تک یورپینز نکال رہے ہیں کبھی سعودی حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. جب تک کویت کو یورپینز خالی کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. جب تک قطر کو امریکنز اور سعودی یورپینز کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. بحرین کو جب تک سعودی اور سوری یورپینز اور امریکنز کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. کسی ایک ملک نے یا کسی ایک ملک کے وزیر اعظم نے صرف بات بھی کی نا کہ ہم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے, بس یہی کافی ہوتا ہے. ابھی عمل نہیں, ابھی کہنے ہی کافی ہے. تم ہوتے کون ہو کہ تم نے یہ جملہ بھی کہا اپنے منہ سے. یہ ہو گیا مقدماتی جملہ, یعنی آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے لیکن ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو باشعور کرنا نہیں ہوتا, نہ سلوشن دینا ہوتا ہے, صرف ذہنوں کو خراب کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ ان ذریعوں سے اپنی دھاک آپ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. بہت طاقتور ہیں وہ, اور اس کے بعد پھر ہم پہلے ہی ڈیمورلائز, پہلے مورل ہمارے گرے ہوئے, ہم اور زیادہ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار اب کہاں ان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جو امریکہ جاتا ہے وہی ہوگا ہمارے ملک میں, جو سعودی عربیہ جاتا ہے وہی ہوگا ہمارے ملک میں, ہم لوگ کون ہیں سوچنے والے. اب یار شرافت زندگی گزارو, بس کرو, اب زیادہ سیاسی باتیں مت کرو, شرافت زندگی گزارو, جیسا چل رہا ہے چلنے دو. یہ ہماری حالت ہو جاتی ہے, اور یہ حالت ایک ایک کر کے آرام سے ایک دن میں نہیں ہوتی, بڑا ٹائم لگتا ہے. حسن باغیرت قوموں کو, جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے کہ ان کے اندر سے چھین لے جائیں. یہ دوسرا مقدمہ تھا جو ختم ہو گیا. اب آ جائیں اصل موضوع. مثلا ہو کیا رہا ہے, نہیں جو ہو رہا ہے وہ نہیں, اس کو میں دوسرے نمبر بیان کرتا ہوں. جو چاہتے ہیں ہو وہ کیا ہے, جو وہ چاہتے ہیں ہو وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 3-4 باتیں آپ نے سنی ہوں گی. مثلا ایک دفعہ کہا گیا کہ ہم مڈل ایسٹ کو گریٹر مڈل ایسٹ کرنا چاہتے ہیں. چھوٹا مڈل ایسٹ ہے, ہم اس کو بڑا مڈل ایسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا بھائی ہو گیا, اور سنائیے. اور یہ کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو ہم چھوٹا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, چھپی ہوئی باتیں, یہ میڈیا میں کہی ہوئی باتیں, خود ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں کہ ہم گریٹر یا ہم ہر ملک کو چھوٹا کر دیں گے. اچھا کتنا چھوٹا کرو گے؟ مثلاً عراق 3 حصوں میں, مثلاً شام 3 حصوں میں, ایران 5 حصوں میں, افغانستان 2 حصوں میں, اور پاکستان 5 حصوں میں. یعنی اس طرح سے ڈسائڈڈ موضوع تھا کہ یہ ہم چھوٹا, بھائی کیوں کر رہے ہو چھوٹا چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں احساس ہے, یعنی یورپینز کہہ رہے ہیں آپ سے, امریکنز کہہ رہے ہیں آپ سے, یعنی دوسرے لفظوں میں پیچھے اسرائیل کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جتنے آپ چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا آپ اتنے ہی ہمارے لیے بے ضرر ہوتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے مثلا یو اے ای کا کوئی کردار بنتا ہے دنیا میں؟ ہاں منافقت میں تو بنتا ہے, لیکن اسلامی دنیا میں کوئی رول؟ بحرین, قطر, کویت, عمان, کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. بڑے بڑے ملکوں کا ہے, یمن کا ہے, پھر یمن کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, ترکی کا ہے پھر 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, ایران کا ہے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, پاکستان کا ہے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, عراق کا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے, اردن کو بڑا کریں گے کیونکہ اردن ہمارا بہت ہی خدمت گزار ملک ہے, تو اردن کو تھوڑا سا اسرائیل بھی فلسطین بھی تھوڑا سا اس کو دے دیں گے. کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اردن بعد میں اسرائیل کا حصہ بن جائے گا کیونکہ یہ نہر و فرات کے درمیان میں آتا ہے, تو کیونکہ ہمارے بن جائے گا, ابھی خوش کرنے کے لیے ہم نے اردن کو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ تم تھوڑا بڑا ہو جاؤ. اچھا ترکی کے ساتھ تو طے تھا کہ چھوٹا ہو جائے گا, پھر ترکی کو تم چھوٹا کرنے کے بجائے, آج کا خطاب یا کل کا خطاب, رجب طیب اردوغان کا کل کا خطاب ہے, کہہ رہا ہے کہ ترکی اتنی چھوٹی سرحدوں میں محدود نہیں رہے گا, کھل کے گیا, اور ہمیں اپنی سرحدوں کو بڑھانا ہے, اپنی طاقت کو بڑھانا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے خلافت عثمانیہ والے سارے ملک لینے, تھک سے کہہ دیا اس نے, یعنی لیبیا سے شروع کریں آپ, اوپر لیبیا سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پھر 2-3 ملک رہ جاتے ہیں, الجزیرہ, اس کے بعد الجزیرہ کے بعد جو ہے وہ تیونس, مراکش, تو کہا وہاں سے شروع کروں گا, سوڈان اندر آ جائے گا, ادھر جائے گا کہہ رہا ہے یمن, ادھر آئے گا تو کہتا ہے شام کا سارا میٹیریل سی پورا میرے پاس ہونا چاہیے, اور نیچے کہا کہ نیچے تو جتنا بھی ہو جائے, جہاں جہاں تک خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی سارا کا سارا جنوبی علاقہ میرے پاس ہے. تقریر کر رہا ہے کل پرسوں کی. تو جب سارے ملک چھوٹے کر رہے ہو, ترکی کو چھوٹا کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی چھوٹا نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی ترکی ہی تو ہے کہ جو ہمیں اگر ان احرار الشام, جس کو آپ حیات احرار الشام کہہ رہے ہیں, جو ایک سفر طولانی کر کے یہاں تک پہنچ جائیں, آپ کو پتا ہے کہ یہی پہلے جبہ نصرہ تھے, اس کے بعد یہ تحریر الشام ہوئے, اور اس کے بعد پھر یہ اب حیات تحریر الشام ہو گئے. لیکن اس سے پہلے اگر پوچھیں کیا تھے تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے انہی میں داعش کے ایلیمنٹ تھے, ان سے پہلے القاعدہ کے ایلیمنٹس تھے. القاعدہ, داعش, جبہ نصرہ, اس کے بعد تحریر الشام, اور پھر ابھی حیات تحریر الشام. اب ایسے لوگوں کو اگر ٹریننگ, مثلاً اردن میں کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ اردن کا 50% سے زیادہ جو ہے وہ شام فلسطینی ہے, اردن ملک کا, اردن جارڈن ملک کا 50% سے زیادہ فلسطینی ہے. یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے جو 48 میں کھیل کھیلا گیا تھا کہ جو فلسطینی جس ملک میں گیا ہے اس کو وہیں کا بنا دو. ہم نے تو نکال دیا, اسرائیل نے کہا ہم نے تو فلسطینی نکال دیا ہے, جو جہاں گیا ہے, شام میں گیا ہے شامی کر دو, اس کا پاسپورٹ دے دو اس کو, اردن گیا اردنی کر دو, مصر گیا مصری کر دو, لبنان گیا لبنانی کر دو, عراق گیا عراقی کر دو. صدام نے کیا ہی کام, صدام نے بہت سارے فلسطینیوں کو عراقی کر دیا, اس کے سارے گارڈ, اس کے سارے حفاظت, اس کے سارے محافظ سب فلسطینی ہوا کرتے تھے صدام کے, اس نے تو قبول کیا تھا یہ موضوع. تو اردن کو, اچھا اب یہ بات کیا ہو رہی ہے, درود پڑھے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ہاں ترکی کو, ہاں نہیں سوری, جو بات اصل چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہاں ترکی کو کیوں ابھی تک چھوٹا کرنے کے بجائے بڑا کر رہے ہو, بقیہ ملکوں میں سازش شروع ہو چکی ہیں, بڑے کھل کے ہو رہی ہیں. یہاں کہا اس لیے کہ اگر ہم ان کی تربیت کا پروگرام احرار الشام اور فلاں فلاں, اردو بھی تو رکھ نہیں سکتے, اردو کی کیپیسٹی نہیں ہے. شام میں کوشش کی تھی ہم نے 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 تک قاسم سلیمانی نے ہمیں باہر نکال دیا, ہم کر نہیں سکے. عراق ہم نے پلان کیا ہوا تھا, موصل ہم نے لے لیا تھا, اور بھی بڑے بڑے شہر فلوجہ فلن ہم لے چکے تھے, پلان پورا تھا ہمارا کہ ہم یہاں پہ داعش اور اس جیسی طرح تربیت کریں گے. وہاں سے بھی مسئلہ یہ کہ حشد الشعبی نے ہم کو نکال دیا. پھر کا افغانستان کا پلان کر رکھا تھا, لیکن افغانستان نے مصیبت یہ کہ طالبان نے داعش کو قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دیہ نے ہم میں دو تلواریں, وہ بھی ایک ہی جیسی, کیسے ہو سکتا ہے بھائی, ہم رہیں گے وہ رہیں گے, وہاں پہ بھی نہیں ہوا. پھر کہا ترکی, اس لیے ترکی جو خدمات ہمیں انجام دے سکتا ہے ہمارے لیے دنیا کا کوئی اور اسلامی ملک انجام دے ہی نہیں سکتا. سعودیہ سے کروا لیں, نہیں 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 نہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان احمق ہے, لیکن اتنا احمق آپ سمجھتے ہیں تو غلط ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. وہ اپنا چہرہ لبرل کر رہا ہے, اس نے اسے کہہ دیا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ ابھی یہ نیوم سٹی بنانے دو, اور جو یہ میں پلاننگ کر کے دسمبر کی جو میں نے تفریحیں کی ہیں پورا پلان کر رکھا ہے, دسمبر جنوری چھٹیاں کیسے گزریں گی, وہاں پہ وہ فیسٹیول ہوں گے کہ دنیا بھول جائے گی یورپ کو, وہ فیسٹیول کروانے کا پروگرام بنا لیا انہوں نے. انڈین سارے اداکار مسلمان, اپنا سارے اداکار, گانا ناچ, یہ سب کچھ جو ابھی ہونے والا ہے دسمبر کے اندر اینڈ چھٹیاں, اور پھر جنوری کی شروع میں. تو وہ تو اپنا چہرہ وہاں وہ قبول نہیں کرے گا, گھوم پھر کے ترکی. اچھا ترکی کی اپنی لالچ کیا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فوج بنے گی میرا ہراول دستہ ہو جائے گی, میں انہی کے ذریعے سے آٹمن امپائر کو زندہ کر لوں گا, یعنی عثمان خلافت عثمانیہ کو, آٹمن امپائر زندہ ہو جائے گی انہی لوگوں کے ذریعے سے. روب میں نے بٹھا دیا ہے, حقیقت میں نے بتا دی ہے. وہ کیسے, کہا میں نے پہلے ان کو ارطغرل دکھایا, ارطغرل جب انہوں نے دیکھ لیا پھر میں نے ان کو عثمان دکھایا, جب میں نے ان کو سب دکھا دیا اب ان کے دماغ میں نے بنا دیے کہ ہم جو ہیں وہ کتنے طاقتور تھے اور کتنے شجاع تھے اور کتنے رحم دل بھی تھے, کتنا ہم نے کتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں بھی کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, لیکن آپ کا ساتھ بھی کتنا دیا ہے. تو انہوں نے دماغ آپ کا بنا دیا ہے, اب وہ آ رہے ہیں. اتنی بڑی غلط فہمی ہے نا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات جو مشیر ہے, معاون کہیے بلکہ معاون صحیح نہیں ہے, مشیر کا لفظ ٹھیک ہے, جس سے مشورہ لیتا ہے پیوٹن, اس بندے خدا نے کہا, عیسائیوں کا ایک اچھا مذہبی شخص ہے, اس نے یہ جملہ کہا کہ سب سے زیادہ نقصان اس میں, اس پورے گیم میں ترکی کو ہوگا. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا, بالکل ایسا ہی ہے, اس پورے گیم میں سب سے زیادہ نقصان ترکی کو ہوگا. تھوڑا عرصہ لگے گا, ٹائم لگے گا, ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم لگنے دیجیے گا, ٹائم لگے گا. لیکن اگر ترکی سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کو حاصل ہو جائے گا, کچھ نہیں حاصل ہونے والا اسے. وہ سمجھتا ہے کہ مضبوط ہونے کے بعد اسرائیل, اصل اسرائیل شام آ رہا ہے, آ گیا تقریباً شام پہ قبضے کے چکر میں ہو گیا ہے, اب وہ ان لوگوں کہہ رہے ہیں تم لوگ شام چھوڑو اور عراق میں داخل ہو جاؤ. اب وہی کام جو تم نے شام میں کیا ہے اب وہی کام تم لوگ عراق میں کرو. اب وہ جب عراق میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شام ترکی اسرائیل کے پاس آ گیا. جب اسرائیل کے پاس آ گیا اور تحریر شام کو بھی اس نے آگے بھیج دیا ہے کہ تم آگے فتوحات کرو, پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں. بل یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہودی ہمیشہ پیچھے کسی نہ کسی کے پیچھے چھپ کے آتا ہے. یہودی اول اسلام سے, اول اسلام سے یہودی نے ہمیشہ کسی کا سہارا لیا ہے. آگے وہ کبھی مسلمانوں کو, کبھی عیسائیوں کو, کبھی کافر, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو رکھتا ہے, بہانے کوئی اور بناتا ہے, ہدف کوئی اور ہوتا ہے. اب اس نے کیا کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو آگے دھکیلو. ہم جنگ شروع ہو گئی, شام کے اندر اختلافات شروع ہو گئے, داخلی جنگ شروع ہو گئی. ہونے بھی تھے 22-23 گروپ ہیں جن کو ہر ایک کو الگ الگ آسرا دے کے آپ لے کر آئے ہو یہاں پہ. آپ سمجھ رہے تھے راضی ہو جائیں گے کہ تمہارا وزیر اعظم ہو جائے گا, تمہارا دفاع وزیر دفاع, تمہارا وزیر خارجہ, تمہارا وزیر فلاں, تمہارا راضی ہو جائیں گے یہ لوگ. جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ علاقہ ہمارا, یہ علاقہ تمہارا, یہ علاقہ اس کا, یہ علاقہ اس کا, یہ طے ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا بقیہ بڑی طاقتیں خاموشی سے بیٹھی رہیں گی؟ نہیں, امریکہ نے کہا بھائی کردستان ہمارا, شروع ہو گیا وہ. یہ کردستان جو شام کا کردستان نہیں, یہ ہمارا. لو ترکی کی طرف جھگڑا شروع ہو گیا. ترکی نے کہا بھائی کردستان تو مجھے چاہیے, کیونکہ مسئلہ تو میرے ملک میں کھڑے ہی کردیوں نے کیا ہوا ہے, تو جب میں کردستان لوں گا تو اس کردستان سے اس کردستان تک جاؤں گا, کیونکہ میں نے اپنے ملک کے کردستان کو اور عراق کے کردستان کو دونوں کنٹرول کرنا ہے. میں تو اس کو نام دے رہا ہوں کردستان سے ختم کر کے ترکستان. پلان کیا ہوا ہے بھائی, حلب بھی میرا ہے, لازقیہ بھی میرا ہے, اور یہ والا دیر زور بھی میرا ہے. ادلب تو میں پہلے لے چکا ہوں, یہ چار علاقے لوں گا. ساحل بھی میرے پاس آ گیا میڈیٹرین سے, آٹمن امپائر بھی تھوڑی بڑی ہو جائے گی, اور میں کردیوں کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا. امریکن نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اتنا آئل ہے ان علاقوں میں, سارا تمہارے حوالے کر دیں. ابھی بھی تمہارا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا اسمگلر ہے, اردوگان کا بیٹا جو سب سے بڑا مڈل مین ہے, کہ جس کا کام, کہیں نام آیا اس کا؟ کہیں نام نہیں آئے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ ارطغرل کا بیٹا ہے نا عثمان, اس کو تو خلافت عثمانیہ کے لیے لائیں گے نا بعد میں, اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کام کیا اس سے لیتے ہیں؟ وہ اس وقت نکلنے والا داعش اور اسی طرح کی اور پارٹیاں, جبہ نصرہ و فلاں, جو چوری کرتے ہیں شام کا اور عراق کا پیٹرول, کردستان کا پیٹرول جو چوری کیا جاتا ہے, وہ سارا کا سارا ترکی آتا ہے, اور ترکی سے پورے یورپ میں جاتا ہے, اور اس کی جو دلالی کا کام ہے وہ رجب طیب اردوغان کے بیٹے کے پاس ہے, تو اس کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اس کو تو بعد میں عثمان بہت ہی پاکیزہ بنا کے لے آئیں گے, جیسے اس کو پاکیزہ بنا کے لے آئے, جس کو آپ محمد جولانی کے نام سے جانتے ہیں, اور احمد شر اس کا اصل نام ہے. پیدائش کا کنفرم نہیں ہے, کہتے ہیں جولان کی پہاڑی میں پیدا ہوا ہے, جولان کی پہاڑی میں پیدا ہوا ہے, یہ بھی بات ہے, کنفرم نہیں ہے. اور اس کو مدینے میں پڑھا ہوا ہے, اس کے بعد کیونکہ جیل میں رہا, شام میں ساتھ تھا اس کے, ایمن الزواہری کا دوست ہو گیا تھا, فاطمہ زرقاوی کا دوست ہو گیا تھا, پکڑا گیا تھا, رکھا گیا اس کو امریکن جیل میں. امریکن جیلز, امریکن جیلیں, ابو غریب کی ہو یا گونتنامہ کی ہو, یہ جیلیں یہ انہیں کی پرورش گاہ ہوتے ہیں, انہیں لوگوں کی پرورش گاہ ہوتے ہیں. کیونکہ لیبیا کا بھی پکڑا ہوا ہے, تاجکستان کا بھی پکڑا ہوا ہے, ترکمانستان کا بھی پکڑا ہوا ہے, ازبکستان کا بھی, افغانستان کا بھی ہے, تو تم سب لوگ یہاں جیل میں ایک ساتھ رہو گے, جماعت ہو رہی ہے باقاعدہ, جو تم میں سب سے زیادہ مذہبی ہو جماعت کرائے گا, سارے سے بھی نماز پڑھیں گے, دنیا کے سامنے جو بھی چہرہ آ رہا ہے, لیکن تم اصل میں یہاں طے کر لو گے جب باہر نکال لو تو کیا کرنا ہے. یہ پورا پلان ہوتا ہے, پوری ٹریننگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ اچانک نہیں ہو جاتا جو آپ دیکھتے ہیں, اچانک نہیں ہو جاتا کہ ایک دم جو ہے وہ کسی سمجھ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم جو ہے نا حیات تحریر الشام بنا لیتے ہیں, اب ہم بنا لیتے ہیں. پر یہ تو ہو گئے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ملکوں کو چھوٹا چھوٹا کرنا چاہ رہے تھے. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ سوائے اسرائیل کے اس پورے خطے میں کوئی بڑی طاقت نہ ہو, یہ ہے ہدف. یاد رکھیے گا اس بات کو, آج بھی یہی ہے, 10 سال بعد بھی یہی ہے, 50 سال بعد بھی یہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کی گردن پہ پاؤں رکھیں گے, مسلمان ہی آئے گا اور وہ ہمارے پاؤں کو کاٹے گا, پاؤں کاٹنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ ہم نے رکھا ہوا دشمن کی گردن پر ہے. کیا کر رہے ہو؟ دوسرا بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ سب سے زیادہ مضبوط حیثیت سے سامنے آئیں گے اسرائیل, کہ جب آپ اپنے ملک کے فلسطینیوں کو ایک ایک کر کے سب کو ذبح کر دیں گے, فلسطینیوں کو صاف کر دیں گے. کیا مطلب؟ پہلے تو ایسا طے نہیں تھا, پہلے تو طے یہ تھا کہ فلسطینیوں کو صرف ملک سے باہر نکال دیں گے. بھائی مسئلہ ہو گیا نا, اب کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. شام نے کہا بھائی ہم نہیں لے رہے, شام نے کہا فلسطینی ہم نہیں لے رہے, مصر نے کہا ہم نہیں لے رہے, ورنہ صحرا سینا میں رفا بارڈر کھول کے آپ کو معلوم ہے سارا چل رہا تھا اسی صحرا سینا اور صحرا نقب میں. پلان یہ تھا کہ 22 لاکھ لوگوں کو دھکیل دیا جائے گا اور آپ صحرا سینا میں ایک اور فلسطینیوں کا کوئی بھی ملک کہیے شہر کہیے اس کو آباد کر دیا جائے گا. مصر نے کہا ہم نہیں لے رہے, اردن نے کہا بھائی پہلے ہم 50% سے زیادہ لے چکے ہیں اب ہم نہیں لے رہے. کوئی اور ملک کیسے قبول کرے گا جب پڑوسی قبول نہیں کر رہا ہے, کہاں جائیں گے سارے کے سارے. تو یہ طے پایا تھا کہ ان کی نسل کوئی غزہ پہلے مرحلے میں, اور اگر ویسٹ بینک والے جس کو آپ مغربی کا نعرہ کہیں جس کو آپ کرانا باختری کہیں جو بھی آپ نام دے لیجئے, جب وہاں والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی یہ احساس محمود عباس نے دلایا فلسطینیوں کو کہ بھائی ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے, جھگڑا تو حماس کے ساتھ ہو رہا ہے اسرائیل کا, ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں نا, دیکھو سیلریز بھی بڑھ رہی ہیں سب کو سیلریز مل رہی ہیں, گورنمنٹ بھی چلی رہی ہے, ہاں چلی رہی ہے, آنا جانا تجارت بھی ہو رہی ہے, تم لوگ یہاں سے جہاز میں بھی جاتے ہو, ہاں باہر آنا جانا بھی کر لیتے ہیں, تو بس ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو غزہ کے فلسطینیوں کا ہے. اگر وہ بھی خاموشی سے اسرائیل کو تسلیم کر لیتے تو ان کا بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا, وہ بھی آرام سے رہتے, جھگڑا ان کا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کا پتہ حماس کو پہلے چل گیا تھا, یہ میری بات یاد رکھیے گا, حماس کو یہ بات پہلے پتہ چل گئی تھی. دوسرے لفظوں میں ہونا الٹا تھا, کیا ہونا تھا, ہونا یہ تھا کہ تحریر الشام کو پہلے داخل ہونا تھا ترکی میں, اور اس کے بعد ایران کی سپلائی لائن کو کاٹنا تھا. جب لائن کاٹ دیتے ان کے دماغ میں تھا کہ حزب اللہ کو اسلحہ پہنچے گا نہیں, کیونکہ ہم نے سپلائی لائن کاٹ دی ہے اور یہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے, عراق کا بارڈر کنٹرول کر لیں گے. تو اب ایران کے پاس ایک ہی راستہ ہے, کیونکہ ایران ترکی سے شام نہیں آ سکتا, ایران کو عراق سے شام آنا ہے, تو ہم نے سپلائی لائن کو یہاں پر بارڈر کنٹرول کر لیا اور ادھر شام پورا اسرائیل کنٹرول, شام کنٹرول ہو گیا, تو اب حزب اللہ کی بھی سپورٹ رک گئی, ایران بھی نہیں آ سکتا. یہ پہلے کرنا تھا اور پھر غزہ پر عذاب آنا تھا, یہ وہ ڈاکومنٹ تھا جو حماس کے ہاتھ لگائے, یہ بات سب کو پتہ تھی پہلے سے, ترکی کو مسلسل بتایا جا رہا تھا کہ کس قدر گندا رول پلے کرنے والے ہو تم بھی, تمہاری ہاتھوں سے مسلمانوں قتل عام ہونے والا ہے, کوئی فکر نہیں تھی اس کو, کیوں آٹمن امپائر, اس نے تو اپنی خلافت یہاں تک اوپر لے کے جانی, اس وقت کا شاید مادام العمر, شاید جب تک زندہ رہے گا اب رجب طیب اردوغانی رہے گا, اپنے مخالفین صاف کر دیے اس نے سارے, بہانے بنا بنا کے کہ مجھ پر آج یہ بغاوت ہو گئی ہے, مجھ پر آج فلاں ہو گیا ہے, کر کر کے اس نے اپنے سارے مخالفین ختم کر دیے, اور اس کے بعد ابھی مادام العمر لگتا ہے کہ, اور فوج کو امریکہ سے کنٹرول کروا لیا, ورنہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو بزرگان بیٹھے ہیں کہ ٹرکی تو فوجی جیسے 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 ایسے ہی ہمیشہ فوجی یاد آ رہا آپ کو, ایڈمرل یاد آ رہا ہے, آخری ایڈمرل, یہ تو آپ نے 1986 کے اندر الیکشن جیتا پہلی مرتبہ, جو اس کا استاد ہوا کرتا تھا نجم الدین اربکان, تو نجم الدین اربکان نے الیکشن جیتا تھا تو ان کو پارلیمنٹ میں کچھ حصہ مل گیا تھا, ورنہ تو ایڈمرل ہوا کرتے تھے, ان کا قبضہ تھا جب سے یعنی مطلب یہ کہ 1922 سے 1923 سے 1926 سے جب سے کمال پاشا تھا ترک ہے, اس کے بعد اس ملک نے تو کبھی لبرل سوری اس ملک نے کبھی کیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ دیکھی نہیں ہے, عوامی گورنمنٹ کبھی نہیں دیکھی ٹرکی نے, یہ تو 86 کا مسئلہ ہے, 86 کے بعد سے پھر یہ سب کچھ ہونا لگا ہے یہاں پہ. تو اب اس نے فوج کو کنٹرول کروا لیا امریکہ سے کہ بھائی ان کو مت آنے دینا, بس ان کو نیچے رکھو, جو کام لینا ہے مجھ سے لے لو, میں بہتر کروں گا, عوامی رائے بھی میرے ساتھ ہوگی, تمہاری خدمت میں انجام دوں گا, اور اس کے بعد پھر ہمیشہ یہ ہیں رہیں گے, آخر تک رہیں گے. وہ باتیں میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہم موضوعات کو جو ہے نا وہ سمیٹیں کہ اس وقت خطے میں ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے بتایا ہے, کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا بتایا ہے, اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بتاتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. جیسے لیبیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, پتہ ہی ہے آپ کو, یعنی ایک سراج کے ہاتھ میں آ گیا, ایک جو ہے وہ کیا ہے وہ کفتر کیا نام دیا اس کو, کفتر یا افتر نام دیا, فوجی ہے, اس کی کنٹرول میں دے دیا, تیسرا جو ہے وہ بیچارے میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں, 3 مختلف گروہوں کے ہاتھ میں لیبیا ہے, اور وہ قوم لیبین وہ قوم جو 2011 سے پہلے 2010 سے پہلے یعنی ہزاروں ڈالر جن کو فری میں مل جایا کرتے تھے, ابھی وہ لائن لگا کے روٹی خریدتے ہیں, لائن لگا کے روٹی, اور روٹی پر قتل ہو جاتا ہے, لائن پر قتل ہو جاتا ہے. پیٹرول کی بات نہیں کر رہا, وہ نہیں ملتا اب اس ملک میں, گیس کی بات نہیں کر رہا, اب وہ نہیں ہے اس ملک کے پاس. بھائی اتنا امیر ملک کم ہے سب, آپ کو پتہ ہے اپنے پورے ریگستان کو, بہت بڑا ریگستان ہے لیبیا کے پاس, باقاعدہ دریا کا رخ موڑ کے پورے ریگستان کو ہرا کرنے کا پلان کیا قذافی نے, اور فرانس نے جو پہلا حملہ کیا وہ اس پانی کی نہر کو ختم کیا کہ یہ پانی کسی بھی طرح ریگستان میں نہ پہنچے, ملک خوشحال نہ ہو, یہ پہلا کام کیا. تو وہ لوگ بیچارے کہ جو اتنے امیر ہوا کرتے تھے اور اپنے لیڈر کے خلاف یورپ کے کہنے پر پینڈے میں آ کے آج لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ان لائنوں میں ان کے قتل عام ہوتے ہیں, آپ کو لیبیا کی خبر بھی نہیں آئے گی اب کیونکہ لیبیا امپورٹنٹ نہیں رہا. جب اس وقت گرانا تھا قذافی کو تو یہی کیفیت تھی, سیم جو آج بشار الاسد کے بارے میں شام کی کیفیت ہے, سیم یہی کیفیت تھی. پوری دنیا کا میڈیا اسی طرح پیچھے لگا تھا کہ یہ بشار, یہ بشار, یہ بشار. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ عقل مند لوگوں نے, جو ہونے جا رہا ہے وہ بتا رہا ہوں, کچھ عقل مند لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ نتیجہ اگر اسی ترتیب سے چلتا رہا تو یہی نکلے گا کہ اپنے ہاتھوں سے بشار کو روڈ پہ کھڑا کر گولی مار دیں گے, ٹھیک ہے, جیسے قذافی کو مار دی تھی, اور پھر ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا, اور پھر یہ کبھی بھی امنیت نہیں آنے والی. اور آج آج اگر سیف الاسلام جو بیٹا ہے کس کا, لیبیا کا, میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو نہ میں لیبیا میں قذافی کا حامی ہوں نہ میں سیف الاسلام کا حامی ہوں, میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حالات کیا ہیں. اگر آج سیف الاسلام اعلان کر دے بیٹا لیبیا کا, یعنی بیٹا قذافی کا اعلان کر دے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, 90% لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے سیف الاسلام کو. کیوں؟ کیونکہ شاید جو اس کے باپ نے کیا تھا شاید وہی ہو جائے, ہمارا ملک دوبارہ اچھا ہو جائے. اس تجربے کی بنیاد تو مجھے ایسا لگتا ہے, لگتا ہے مجھے, ہو سکتا ہے غلط ہو میرا نظریہ, کہ بشار آخری وقتوں میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے جو اپنے مخلص تھے ان کی باتیں اس نے سننا چھوڑ دی تھیں, ان کی باتیں سننا چھوڑ دی تھیں, اور اس کو عرب دنیا اور یورپ دنیا نے یہ احساس دلا دیا تھا کہ دیکھو قذافی مت بنو ورنہ تمہارا قتل روڈ کے اوپر ہوگا, ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے. نہیں یقین آتا, دیکھ لو جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے, اس سے زیادہ مقبول تم نہیں ہو, تمہارا خاندان اتنا مقبول نہیں ہے جتنا قذافی کا خاندان تھا, تمہارے تو بہت نفرت پائی جاتی ہے, تمہارا باپ ڈکٹیٹر تھا, ہم تو بہت آسانی سے جب چاہیں گے تمہیں اتنا گندا کر دیں گے کہ لوگ تم اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دیں گے. یہ اس کو احساس دلایا گیا, اور پھر جب دو تین بڑی شہادتیں ہو گئیں اور اتنے بھاری بھاری سینکڑوں ٹن کا بم ایک ایک شخصیت کے لیے, سید حسن نصر اللہ ایک ایک شخصیت کے لیے, ہاشم صفی الدین, تو کہا کہ ایسے ہی کچھ ہوگا, پورا خاندان تمہارا چلا جائے گا, تو اب آپ اس سے ہی توقع مت رکھیے گا کہ یہ یمن کا لیڈر ہے, یہ ایران کا لیڈر ہے, یہ حزب اللہ کا لیڈر ہے. نہیں بھائی, وہ ایک عرب سربراہ ہے بس, یورپ یورپین بیوی ہے اس کی, مشکل کام ہے ہر ایک کے لیے, کوئی تھوڑی کوئی قیام کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں, اور شاید اس کے مخلصین جو بچے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ وقت بہترین ہے نکل جاؤ, ایک وقت آئے گا کہ جب یہی قوم خانہ جنگی کا شکار ہوگی, ہو جائے گی کچھ ہی عرصے میں آپ سننے لگیں گے, مارا ماری شروع ہو جائے گی. بھائی اسرائیل 300 سے زیادہ مقامات کو تباہ کر چکا ہے جس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں, انفراسٹرکچر یعنی اب نہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا اسلحہ بنانے کی جگہ رہی, نہ کوئی میزائل بنانے کی جگہ رہی, نہ کوئی جو رن وے ہوتا ہے ایئر فورسز کا نہ وہ بچا, نہ چھاونیاں بچی, نہ اتر ڈپوز بچے, میزائل کے ڈپوز, اسلحے کے ڈپوز سب ختم ہو گئے. 300 سے زیادہ جگہوں پر حملہ, اور اس کے بعد پھر قنیطرہ پہ, یعنی پہلے صرف جولان کی پہاڑیوں تک تھا, آگے قنیطرہ تک پہ قبضہ کر لیا, اب اس کے ٹینک دمشق میں دکھے جا رہے ہیں, اسرائیل کے ٹینک دمشق میں, جس کو ہم لبنان سے ابھی تک اندر نہیں آنے دے رہے, جو لبنان کی ایک چھوٹی سی بھی بالش کو قبضہ میں نہیں لے پا رہا, وہ دمشق میں اترا ہے جولان سے, پیچھے سے آ گیا اور دمشق میں اتر گیا. یعنی اب جب وہ آ گیا ہے اور یہ ساری طاقتیں بھی, تو یہاں ہونے والا کیا ہے, توازن طاقت کا بگڑ گیا ہے. اب اسرائیل کو اپنے نفوذ کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب آپس میں لڑیں, جب یہ لڑیں گے تو تم بچو گے, جب یہ سب لڑیں گے, اور یہ لڑائی شروع ہونے والی ہے داخلی جنگ, اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہی جو لیبیا میں ہو رہا ہے, جب وہ ہو جائے گا. مشکلات تھیں لیکن جو مشکلات آنے والی ہیں نا, دیکھو گے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ سب بشار کو تلاش کریں گے,
تھوڑے عرصے میں یہ عوام کی حالت یہ ہونی ہے کہ عوام بشار کو تلاش کرے گی. کیسا بھی تھا بہت اچھا تھا، جیسا بھی تھا بہت اچھا تھا، منظم تو کر رکھا تھا، ظلم تو نہیں ہوتا تھا، یہ سب فراڈ ہے. تھا لوگ نکل رہے ہیں، پرانے پرانے قدیمی زمانے کے لوگ جیلوں سے نکالے جا رہے ہیں. لطیفہ یہ نا، کسی کو نکالا، اس نے پوچھا کہ کیا بشار کے والد حافظ الاسد چلے گئے دنیا سے؟ یعنی تم اتنے خطرناک اندرونی جیل میں تھے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بشار کے والد حافظ الاسد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. اس سے تو فراڈ کیا ہوگا، اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہیں لیکن نہ بال خراب ہیں، نہ کٹ خراب ہے، ہر چیز زبردست ہے، فیملی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں پوری دنیا کو، بیوقوف سمجھتے ہیں پوری دنیا کو. لیکن کیونکہ طے کر لیا تھا گرانا ہے اس لیے ہو. اب جو مستقبل ہے وہ یہ ہے، جو مجھے میرے لیے تجزیہ ہی ہے، خدا کرے ساری تجزیہ غلط ہو، خدا کرے سارا تجزیہ غلط ہو جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے لیبیا ہوا ایسے شام تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تحریر الشام کو کہیں گے کہ جاؤ جا کے عراق میں داخل ہو جاؤ، عراق جو ہے یہ اپنی داخلی جنگ کے اندر الجھ جائے گا. ان کو یہ نہیں لگتا الجھ جائے گا، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے عراق پر بھی، ہم قبضہ کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنکس بڑے اچھے اپنا رہے ہیں. ٹیکنکس کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر تحریر الشام یا جو بھی یہ ان کے ہیں کارندے، جا کے صدام کی تصویر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، صدام کی تصویروں کو بارڈرس پہ لے کے جا رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں دیکھو صدام کتنا اچھا تھا، ہم جو آ رہے ہیں اصل میں تو ہم تمہیں دوبارہ صدام والا دور دینے کے لیے آ رہے ہیں. اور واقعی آپ عراق میں جائیں، وہیں کے 65% وہاں پر مومنین کی تعداد ہے، لیکن جو بقیہ فرقے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صدام کے زمانے میں ہم اوپر ہوا کرتے تھے، اب جو ہے ہم نیچے ہو گئے، تو ہمیں اوپر آنے کے لیے دوبارہ صدام جیسا نظریہ یا نظام چاہیے. تو اب انہوں نے صدام کی تصویروں کے ساتھ عراق میں داخل ہونے کا پلان شروع کیا ہے. سوچ کیا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ جیسے شام ہوا ایسے پورا کا پورا عراق بھی ہو جائے گا. جب یہ جنگ بھڑکی ہوئی ہوگی نا، اس وقت وہ وہی پروگرام جو پہلے سے رکھتے تھے اور کر ہی رہے ہیں اس پر عمل، وہ یہ کہ غزہ کے ایک ایک فرد کو شاید مارنے کا سوچیں گے، یا پھر بھگائیں گے ایسا کہ یعنی کوئی معاہدہ نہیں ہوگا کہ یہ مصر جا رہے ہیں، یہ اردن جا رہے ہیں، یا یہ قبرص جا رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو قبرص کے لیے امریکہ نے باقاعدہ ایک پلان کیا کہ ایک بندرگاہ عارضی سی بنائی جائے غزہ کے سمندر میں، تاکہ ان سب کو پانی کے جہازوں پر چڑھائیں اور پھر قبرص لے جائیں. قبرص بالکل سامنے ہی ہے، میڈیٹرین سی ہے، سامنے قبرص ہے، تو وہاں قبرص میں لے جا کے ایک علاقے ان کے حوالے کر دیں. بہرحال جو بھی کرنے کا پلان ہے وہ الگ ہے، سوچ یہ رہے سوری جو پلان ہے وہ یہ ہے، ہوگا نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں، خدا کرے نہ ہو، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جب یہ عراق میں گھس ہو رہا ہوگا، ایران کے اندر ایک دم تحریکیں کھڑی ہو جائیں گی. وہی جو مہسا امینی پہ کھڑی ہوئی تھیں، آزادی چاہیے، خواتین کو پردہ کیوں کروایا جاتا ہے، یہاں سے بات شروع ہو جائے گی. اور پھر وہ جو دو تین بڑے گروہ ہیں، کردستان کے اندر علیحدگی کی تحریک ہے، خوزستان کے اندر علیحدگی کی تحریک ہے، اور بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک ہے، یہ تینوں تحریکیں ایک دم قیام کریں گی. بات عراق میں ہو رہی ہے، جھگڑا جو شام میں ایران بھی شروع ہو جائے گا. جب یہاں شروع ہو جائے گا تو یہاں تو پہلے ہی انہوں نے اپنے طور پہ پلان کر لیا ہے کہ ترکی بھی ہمارا ساتھ دے گا ایران کے خلاف، افغانستان بھی ہمارا ساتھ دے گا ایران کے خلاف، اور آذربائیجان، اٹھتا ہوا استعمار، آئندہ کا ترکی آذربائیجان، 80% سے زیادہ تشیع، لیکن نفاق منافق اعلیٰ سطح کے حکمران، عوام بہت اچھی ہے، حکمران اعلیٰ سطح کے منافق ہیں. ان سب نے پلان کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ابھی روزانہ کی بنیاد پر بہت ہی بھاری اسلحہ منتقل ہو رہا ہے آذربائیجان کی طرف، جو اسرائیل خود کر رہا ہے. کمال یہ ہے، چھپ کے نہیں ہو رہا، یعنی اسرائیل کے اپنے ہی جہاں بھاری بھاری اتر رہے ہیں کہ اس طرح کا اسلحہ ہو. تو اب یہ بات ہو گئی کلیئر، جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا تجزیہ ہے، خدا کرے 100% غلط نکلے، وہ یہ ہے کہ ابھی یہ داخل ہو جائیں گے عراق میں، اور ادھر سے ایران کے اندر اٹھیں گے تحریکیں. جب یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہوگا، وہ غزہ کو صاف کر دیں گے بالکل. 80-90% گھر تو پہلی تباہ کر چکے ہیں، 80-90% گھر، انفراسٹرکچر تو 100% ختم کر چکے ہیں. لوگ پانی نہ ہونے کی بنیاد پہ مر رہے ہیں، پانی، کھانا نہیں کہہ رہا، دوائی نہیں کہہ رہا میں آپ سے، پانی نہ ہونے کی بنیاد پہ مر رہے ہیں اس وقت غزہ میں. ابھی آپ کو چھوٹی سی خبر ملی، 2-2.5 مہینے کے محاصرے کی وجہ سے کچھ بچے جو ہیں وہ پارا چنار میں شہید ہو گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت. لیکن بلیک آؤٹ، میڈیا کو بالکل خاموشی سے کنٹرول کر لیا گیا، دنیا کی کسی میڈیا کو بولنے کی طاقت یعنی اب اجازت نہیں ہے. اب جو ہے وہ خوب یہ ہے ان کا پلان. اب آئیے ہماری طرف سے کیا ہونا ہے، کچھ ہونا ہی نہیں ہونا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کہ جب دیکھا میزبان ہی نہیں ہے بھائی کسی گھر کے اندر یا کسی کو بچانے کے لیے ہم اس وقت جائیں گے کہ جب مقامی لوگ کہیں گے بھائی ہمیں بچاؤ، لیکن جب مقامی کوئی ہے ہی نہیں آپ کو بلانے والا، تو کیا زینبیون، فاطمیون یا نبویون یا حیدریون یا سپا یا حزب اللہ یا جو بھی، آپ سمجھتے ہیں یہ خود گھس جائیں گے کہ چلو بھائی چلتے ہیں؟ پتہ ہی کیا ہوتا، وہی جو وہ چاہ رہے تھے ہوتا، یہ وہ کہتے دیکھا ایرانیوں نے ہی شامیوں قتل عام کیا، پہلے بشار کے ساتھ مل کے کر رہے تھے اب بغیر بشار کے کیا. عراق کے اندر عام ہے یہ پروپیگنڈا، عراق میں عام ہے یہ پروپیگنڈا، سب کہتے ہیں وہاں پر ابھی بھی، چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ویسے اربعین پر بہت اچھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب اربعین ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو ان کا ابھی بھی کہنا یہی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایرانیوں نے آ کے ہمارا علاقے میں قتل عام کیا ہے. شام کے اندر بھی یہی ہو جانا تھا، ہونا یہ تھا، یعنی خانہ جنگی اس طرح کی ہونی تھی، مسلمان آپس میں یوں ٹکراتا، زبردست پلان تھا ان کا، لیکن بہرحال تدبر تھا، ہم پیچھے ہٹے، میزبان بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ہمیں کہے تو کہ ٹھیک ہے آؤ، فوج ہے، مقامی گورنمنٹ ہے، عوام ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، سب تو بشار کے مخالفین کا استقبال کرنے کے لیے حلب اور ادلب اور حمص ٹہ گئے، کون ہے یہاں پر؟ یہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں. تو بھر سمجھ میں ہی آتا ہے خامہ خواہ آپ کیوں مسائل آ جائیں پیچھے، آ جائیں پیچھے، ہے تو ویسے آپ سب کے دلوں میں نہیں، تو پھر حرم کا کیا ہوگا، تو فلاں کا کیا ہوگا، تو وہاں کیا ہوگا، تو یہاں کیا ہوگا؟ بھائی ہے، یعنی آپ سے زیادہ سوچ رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کو خطرہ یہ ہے کہ حزب اللہ کے اوپر کچھ ہوگا، جن کو خطرہ یہ ہے کہ حرم کے بعد حزب اللہ، حرم کے بعد پھر خود حرم میں اگر آپ سمجھتے ہیں نجف اور بعد کربلا اور سامرہ اور قازبین نہیں پہنچے گی، آپ کی غلط فہمی ہے، اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے تو آگے بھی ہوگا. تو اب جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری ایک بار اسٹریٹجی اس نئی منافقت کی بنیاد پہ تبدیل کرنی ہے. آپ اپنی پرانی روش کے ساتھ نہیں کام کر سکتے، یہاں پر اب سیناریو تبدیل ہو گیا ہے، سیناریو تبدیل ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس حد تک تبدیل ہو رہا ہے کہ سوڈانی جو صدر ہیں عراق کے، سوڈانی صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں عراق کے، ان کے مشیر نے کل کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں زیادہ مسائل میں الجھنا چاہیے، اور آرام آرام سے جو شام کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ قبول کر لینا چاہیے، اور اگر وہ جو بات کر رہے ہیں اندر آ کے اپنے کچھ عراقی ہیں جو اپنے علاقوں میں، وہاں نہیں ہوتا ہے، کچھ عراقی ہیں کہ جو نکالے گئے تھے اس زمانے میں کہ جب آپ نے داعش سے جنگ کی ہے، وہ اپنے علاقوں میں واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو آنے دیا جائے اور کسی ملک کو اجازت نہ دی جائے کہ ہمارے داخلی مسائل میں. یہ بات کس نے کی ہے؟ مشاور نے بھی، جو معاون ہے اس نے بھی کر دی، جو اس کا صدر کا معاون ہے، وزیر اعظم کا معاون ہے، اور یہی بات اس پرانے وزیر اعظم نے بھی کر دی جس کو آپ مصطفیٰ القاظمی کے نام سے جانتے ہیں. وہ القاظمی سید ہونے کی بنیاد پر نہیں، یہ قاظمین کا رہنے والا ہے، اس لیے اس کو قاظمی کہا جاتا ہے، جو اس سے پہلے کا وزیر اعظم تھا اور اس سے پہلے وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، وہاں کی جو انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اور اس پر الزام تھا کہ آج قاسم سلیمانی کی شہادت میں جو باتیں خبریں لیک کی گئی ہیں وہ اس کی وجہ سے کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا. امریکہ نے عراق کا وزیر اعظم بنایا تھا اس آدمی کو جس پر الزام تھا کہ تم اس وقت انٹیلیجنس کے سربراہ تھے کہ جب حاج قاسم سلیمانی بغداد میں شہید ہوئے، جس پر بلیم تھا اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. تو اب ان کے دماغ میں یہ بات ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہو. ہمارا کیا ہے؟ ہمیں یہ ہے کہ ہم بہت آرام سے، یعنی ہم نے پوری اسٹریٹجی کو ایک بار تبدیل کرنا ہے، کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. جب سیناریو تبدیل ہو گیا تو آپ کا سیناریو جنگ کا آپ کا انداز بھی تبدیل ہونا چاہیے، آپ کے روش بھی تبدیل ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سانس لینے کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا، شاید یہی میری آخری بات ہو اس لیکچر کی، وہ یہ ہے کہ جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے نا، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، ان کے پاس جو افرادی قوت ہے، وہ ان دونوں چیزوں میں، اسلحہ اور افرادی قوت، سیٹلائٹ سپورٹ کو اس میں شامل کر لیں، اسلحے میں شامل کر لیں، ٹیکنالوجی کو اوور آل ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یہ چیزیں ان کو خود بنانی نہیں پڑتی ہیں، یہ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. مثلا اسرائیل کا اسلحہ ختم نہیں ہوگا، کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیا ان کی فیکٹری لگی ہوئی ہیں؟ نہیں، ان کی فیکٹری نہیں لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا نے ان کو اسلحہ دینا ہے، ان کا کچھ بھی اپنا میڈ نہیں ہے. جو اپنا میڈ تھا میر کعبہ، جس کے اوپر یہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو ایک پورا قلعہ اتار دیا ہم نے لوہے کا، جس کو وہ اپنا ٹینک کہا کرتے تھے. اس میر کعبہ کی تو الحمدللہ حالت خراب کر دی ہے. تو ان کا اپنا نہیں ہے، انہیں تو دنیا اسلحہ دیتی ہے، کیونکہ یہودیوں کا ہر جگہ پر تقریباً ہر جگہ پہ اپنا کوئی نہ کوئی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہر چیز میں. تو دنیا ان کو اسلحہ دیتی ہے, ان کا نہ اسلحہ ختم ہوگا افرادی قوت یعنی ٹیکنالوجی ختم نہیں ہونے والی, سیٹلائٹ سپورٹ سے لے کر میزائل سے لے کر ڈرون سے لے کر گولیوں سے لے کر جو بھی آپ کہیں. اب آ جائیں دوسرا موضوع افرادی قوت. افرادی قوت تو وہ خود مر ہی نہیں رہے, آپ اس کی بھی تحقیق کر لیجئے گا کہ اس پوری جنگ میں یہودی کتنا مارا ہے تو پتہ چلے گا مرا ہے لیکن یہودیوں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرائے پہ بھرتی کیے ہوئے فوجی, امریکن فوجیوں تک کو تو بھرتی کیا ہوا ہے, ترکی کے لوگوں کو تو بھرتی کیا ہوا ہے, اسرائیلی فوجی یہ کہہ کے کہ نہیں یہ تو یہودی ہیں ہیں یہودی رہتے پاسپورٹ ہولڈر ترکی کے ہیں, ہم نے ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا یہ کہہ کے. لیکن آپ دیکھیں کولمبینز ان کی فوج میں, افریقنز ان کی فوج میں, امریکنز ان کی فوج میں اور اسی طرح اسلامی دنیا کے لوگ ان کی فوج میں. تو یہ تو افرادی قوت میں بھی کمی نہیں آ رہی, ٹیکنالوجی میں کمی نہیں آ رہی, یہ بات کلیئر ہو گئی. لیکن کیا آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی آپ کے پاس بھی, آپ کو بھی جب چاہیں گے اسلحہ مل جائے گا, جب چاہیں گے افرادی قوت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. اگر ان کو پتا ہو کہ ہو سکتا ہے افرادی قوت میں پاکستان کا حصہ ہے پارا چنار, جہاں سے ہو سکتا ہے کہ اگر عالمی حالات خراب ہوں, بی بی کے حرم پر دوبارہ بات آئے, جناب رقیہ کے حرم پر یا جناب سکینہ کے حرم پہ دوبارہ بات آئے, ہو سکتا ہے پارا چنار کا لوگ آئیں, تو پارا چنار کے لوگوں نے یہی الجھا دیا, انہوں نے کہا یہی الجھا کے رکھو, ان کو تو ہلنے مت دینا, یہاں سے پہلے سے شروع کر دی ساری کلاس سازش. کیوں میں اس پر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, مجھے ویسے کسی نے ٹوک بھی دیا, انہوں نے کہا ایسا نہ کریں یار آپ, تو میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی تھی, مجھے پوچھا کہ پارا چنار کے حالات خراب کیوں ہیں پاکستان میں, کہیں اور کہ نہیں وہاں کے کیوں, تو میں نے کہا تھا یہ قرآن کی جو آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت میں کہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا, من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مرد ہوتے ہیں, اللہ نے سارے مومنین کو مرد نہیں کہا ہے, مومن کہہ دیا ہے شکر ہے خدا کا, مومن تو قبول کیا آپ نے, لیکن کہا مومنین میں کچھ مرد ہوتے ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه, وہ سچا کر دکھاتے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے, منهم من قضى نحبه, کچھ ہیں جنہوں نے اپنا اللہ سے وعدے کو نبھا لیا, منهم من ينتظر, کچھ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, مما بدلوا تبدیلا, اللہ کی سنت کبھی بھی چینج ہونے والی. تو بھائی جہاں مرد ہوتے ہیں پھر انہیں کو روکا جاتا ہے, جنگ انہیں میں مسلط کی جاتی ہے, مسائل انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں, اور یہ مرد الحمدللہ خدا کا شکر ہے. آپ پریشان نہ ہو اس بات سے, وہ نہیں ڈرتے اس بات سے, وہ نہیں گھبراتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں, ہمیں آگے شہادت ہو رہی ہے, فلاں ہو رہے ہیں, نہیں 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 نہیں, پارا چنار کے لوگوں کے بارے میں نظریہ اس طرح سے پریشان مت ہو کہ وہ شہادتوں سے گھبرانے والے لوگ ہیں. بھائی یہ 50-100 سال سے دے رہے ہیں, اسی طرح کی قربانی دے رہے ہیں, اسی علاقے میں دے رہے ہیں, اس سے زیادہ حالات بھی خراب رہے ہیں, 4 سال کا محاصرہ رہا ہے, آپ لوگوں کو شاید یاد ہی نہیں ہے, اس علاقے کا 2003-2004 4 سال کا محاصرہ, جو ابھی صرف 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں, 4 سال کا محاصرہ رہا ہے, 4 سال, نہ دوا نہ غذا نہ اسلحہ کچھ, چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ان کو 4 سال پارا چنار کے لوگوں پر. کہنا میں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچ لیا کہ اگر کہیں سے افرادی قوت آ سکتی ہے تو ان سب کو مشغول کر دو انہیں علاقوں میں. کیا مطلب؟ شام کی تو کلیئر ہو گیا آپ کو شام کے ساتھ کیا ہوا, عراق کے لوگوں کو وہاں مشغول کر دو, ایران کے اندر اپنی اٹھ جائے گی تحریک. اب آ جاؤ یمن اور حزب اللہ, ان دو پہ کرنا ہے آئندہ, جو اسرائیل کا فوکس ہوگا وہ ان دو موضوعات پر ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یمن کے اوپر فوکس کرے گا پورا پورا, اور وہ بھی شروع بھی ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ حدیدہ میں ابھی جو آخری حملہ کیا ہے انہوں نے, وہ اسلحے کی تنصیبات تو مارا ہی مارا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی پر کوشش کی ہے کہ جہاں سے ان کا آئل نکلتا ہے, جہاں سے یہ طاقتور ہو رہے ہیں ہو سکتے ہیں اس پر مارنا شروع کیا ہے. اس طرح جہاں جہاں انرجی بنتی ہے, جہاں ان کے پاور لگے ہیں, پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں انرجی کے, ان پر حملے کیے ہیں. تو یہ اب فوکس جو کریں گے نا مستقبل میں, دو چیزوں کو کریں گے, یعنی عراق میں گھسنے کے بعد اور ایران میں داخلی اختلافات کے بعد اسرائیل کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا حزب اللہ لبنان اور یمن. یہ الگ بات ہے کہ غزہ جیسا چل رہا ہے شاید اس سے زیادہ اور بدتر ہو جائے گا اور ہمیں شاید خبر بھی نہ ملے. میرا خیال ہے کہ آج ابھی یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ خدا نہ کرے کہ جو باتیں میں نے آخر میں پیشن گوئی کے طور پہ کی ہیں, خدا نہ کرے کہ کوئی بھی بات پوری ہو, لیکن بہرحال حالات اس طرح کے ہونے کا امکان ہے. ہم اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کر رہے ہیں, یقیناً کر رہے ہوں گے, حالات تبدیل ہوئے یقیناً ہم بھی تبدیلی کر رہے ہوں گے, کیا ہے یہ انشاءاللہ مستقبل میں ہی سامنے آئے گا. بہت شکریہ, درود پڑھ دے محمد والے محمد.